أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. عزاداری، انسان کی بیداری کی روح ہے، یعنی انسان امام حسین کی عزاداری کے ذریعے زندہ ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ذریعے انسان کے اندر بیداری اور ہوشیاری آتی ہے، سمجھداری آتی ہے، دین کے معاملات اور دین کے سائے میں دنیا کے معاملات کو دوسروں سے زیادہ بہتر طریقے سے، دوسروں سے زیادہ گہری نگاہ سے دیکھ سکتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ صحیح فیصلہ اسی کا ہوتا ہے جو بات کو صحیح طرح سمجھا ہو، چیز کو صحیح طرح، معاملے کو صحیح طرح جس نے پرکھا ہو، اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے. تو عزاداری ہے امام مظلوم، بیداری کی روح پھونکتی ہے انسان میں، اور وہ انسان پھر آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تربیت پاتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کس طرح کرے. اس زمانے میں کہ جو ان کی غیبت کا زمانہ ہے، اور یاد رکھیے کہ زمانہ غیبت میں جس نے اپنی تربیت کی ہے وہی آمادہ ہوگا اگر امام کا ظہور ہو جائے، تو اس کو مشکل پیش نہیں آئے گی، چونکہ اس نے اپنے آپ کو عادت ڈالی ہوئی ہے ان کاموں کی کہ جو کام امام نے کرنے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق، پہلے ہی اس کا رخ ادھر ہے. امام کو آ کر اس کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑے. اسی طرح جو کام امام نے کرنے ہیں ان کو کرنے سے، جو جس طرح لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح ساتھیوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مال کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو پہلے ہی عادت ہے، ورنہ جس کو آرام و آسائش کی عادت ہو، جس کو زیادہ مجموعوں کی عادت ہو، وہ تو گھبرا جائے گا، بلکہ امام کو بھی مشورہ دے گا کہ امام آپ ایسے مجلس پڑھا کریں ورنہ پبلک نہیں آئے گی سننے آپ کو، ہم آپ کے آنے سے پہلے بڑے بڑے مجموعوں سے خطاب کر چکے ہیں، نفسیات ہم دیکھ چکے ہیں، جب تک نمک مرچ نہ ڈالا جائے، جب تک بغیر کچھ کیے جنت کا ٹکٹ نہ کنفرم کیا جائے، یہ پبلک نہیں آتی، جب تک پبلک کو محرم میں بھی وہ دھنیں نہ سنائی جائیں جو یہ سارا سال گانوں میں سنتے ہیں، تو ان کے دل کے تار نہیں ہلتے، تو آپ جو ہے تھوڑا کمپرومائز کریں، آپ سختی نہ کریں، انہوں نے پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے تو یہ ان کو مشورہ دیں، لیکن جس کو پہلے ہی عادت ہے، جس کو پہلے ہی عادت ہے کہ میں نے بات ٹھیک کرنی ہے چاہے کسی کو پسند آئے کسی کو پسند نہ آئے، چاہے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہے چاہے لوگوں کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ میں صرف اس کی بات نہیں کہہ رہا جو یہاں بیٹھتے ہیں، آ کر میرا موضوع اوور آل عزادار ہے، اور عزادار اپنی اپنی جگہ پر، جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے، اور جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، جو ماتم کر رہا ہے، جو نوحہ پڑھ رہا ہے، اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، منقبت پڑھنے والا اور سیدھا پڑھنے والا، یاد رکھیں یہ تمام چیزیں اگر اسی راستے میں ہوں جس راستے کو صراط مستقیم کہا ہے قرآن نے، اور وہ ایک ہی ہے، اس کی منزل ایک ہی ہے، اگر یہ اس راستے میں ہو رہی ہو تو ان سے بہترین چیز ہی کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری کیا ہے؟ حفاظت دین کی ذمہ دار، ایک دین اسلام جو رسول اللہ لائے تھے، کربلا کی قربانی نے اس دین کو بیمہ کر دیا ہے، بیمہ سمجھتے ہیں نا، انشورنس کر دی کہ کوئی بھی مصیبت اس دین پر آئے گی عزاداری ذمہ دار ہے، یہ فیس کرے گی اس کو، یہ کمپنسیٹ کرے گی، یہ مقابلہ کرے گی، لیکن کون سی عزاداری جو اپنے ٹریک پر ہے؟ اگر کسی عزادار، اب عزادار کیا ہونا چاہیے؟ دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ دین کے احکام اس کی زندگی میں نظر آنے چاہیے، دین کے رنگ دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اس کی زندگی میں نظر آنے چاہیے، یہ بالکل صحیح ٹریک پر ہے۔ اور اگر عزادار ہے، ماتمی ہے، نوحہ خان ہے، بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کو اس طرح عزاداری کی طرف بلایا گیا ہے اور اس میں لگایا گیا ہے کہ وہ دین، جس دین کی یادگار، جس کی حفاظت کی قربانی کی یادگار یہ عزاداری ہے، وہ دین اس کو یاد ہی نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا فکری انحراف، بہت بڑا، ابھی یہاں آنے سے پہلے جہاں مجلس پڑھنی تھی امام بارگاہ یثرب میں، وہاں مجلس سے پہلے ایک شخص نے مجھے آ کر ایک کاغذ دیا، اس پر سوال لکھا ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جب آپ کا دل کرے، میرا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے، چاہے تو ممبر سے جواب دے دیجیے گا، چاہے بعد میں مجھے فون پر بتا دیجیے گا، لیکن وہ سوال ایسا تھا کہ جس کا جواب میں نے وہاں بھی ممبر پر بھی عرض کیا اور یہاں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، عزاداری سے مربوط۔ اب ذرا سچویشن کا اندازہ لگائیے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا ہے، میرا ایک عزیز ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میری بات کو غور سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی آپ، کہ کیسے چیزوں کو مکس اپ کیا جاتا ہے، کیا اہل بیت کے نام پر ہی جاتا ہے. کہا کہ میرا ایک عزیز ہے، لکھا ہوا تو انہوں نے کہ میرا ایک عزیز ہے کہ جو اچھا ہے ویسے نماز نہیں پڑھتا، اور میں جب میں الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں، میں نماز کا پابند ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو میں جب اسے کہتا ہوں کہ نماز پڑھ تو وہ مجھے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے میں مولا حسین کا عزادار ہوں، میں امام حسین کو روتا ہوں مجلس میں، مصائب سن کے رونے والا ہوں، ماتم کرنے والا ہوں، اور امام حسین کی ماں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بچے حسین کے رونے والوں کو سب کو جنت میں لے کر جاؤں گی، لہذا مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ تصویر دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے بتانے والے نے اگر میں سخت الفاظ میں کہوں تو خیانت کر کے بتایا اس کو، اور اگر نرم الفاظ کہوں تو سستی کی ہے، پوری تصویر نہیں بتائی کہ عزادار سے کیا مراد ہے. کہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جب تک یہ سارے نہیں چلے جائیں گے میں نہیں جاؤں گی، روایت کے مطابق. آیا بی بی یہ کہنا چاہ رہی ہیں، یہ فرمانا چاہ رہی ہیں؟ توجہ فرمائیے گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. آیا بی بی یہ فرمانا چاہ رہی ہیں جو اب اس کے ذہن میں ہے، یعنی بی بی یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ میرے بچے حسین نے جس دین کے لیے، جس اپنے نانا کی شریعت کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ذبح ہو گیا، بچے ذبح کرا دیے، پامال کر دیے گئے کربلا کی ریت پر، اور اس کے بعد میری بیٹیاں اسیر ہو کر کوفہ گئیں، شام گئیں، اور اتنے سب مصیبتیں برداشت کی، یہ سارا حسین نے اور حسین کی بہن نے، ان سب نے، اصحاب نے کس لیے کیا؟ تاکہ ان کے نانا کا دین محفوظ ہو جائے. لیکن میں تجھے کہہ رہی ہوں تو نے رونا ہے، تو بے شک اس دین کا کوئی عمل نہ کر، تجھے میں جنت میں لے کے جاؤں گی. یہ آیا بی بی کہنا چاہتی ہوں. جب مکمل تصویر، میں عرض کر رہا ہوں، عزادار کو بیدار بھی ہونا چاہیے اور امانت، حسین کا امانت دار ہے، عزاداری آپ کے پاس امانت ہے، اور ایک امانت دار امانت کو صحیح ادا کرتا ہے. ہم پہلے نہیں ہیں نہ ہم آخری ہیں، صدیوں سے یہ امانت منتقل ہوتی آ رہی ہے نسلوں میں، اور منتقل ہوتی رہے گی. لیکن جب میرا حساب لے گا اللہ قیامت کے دن، اور رسول اللہ اور ان کے اہل بیت سامنے ہوں گے، جب آپ کی باری آئے گی حساب سوالوں کے جواب دینے کی، تو ہم سے سوال ہوگا کہ تم بتاؤ کہ تم نے جو تم عزاداری کرتے تھے، تم جو کام کرتے تھے، وہ وہی کچھ تھا جو حسین چاہتے تھے، یا وہ روح تمہارے اندر سے نکال دی گئی تھی؟ اگر تو وہی عزاداری تھی کہ جو حسین نے سکھائی ہے، جو حسین کی یاد میں ہے، تو تمہاری عزاداری میں، اب یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، چند جگہوں پہ پہلے کہہ چکا ہوں، اس سال نہیں پہلے، غور کیجیے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کربلا کے مناظر کو مجسم کرنے کے لیے، تاکہ دیکھنے والے کو چیز دیکھنے سے کربلا یاد آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم شبیہ بناتے ہیں. ہم جناب علی اصغر کے جھولے کی شبیہ بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ دیکھنے والے کا دل کربلا پہنچ جائے، جناب علی اصغر کے مصائب اسے یاد آ جائے، جناب علی اصغر کی پیاس اور ان کا تیر کھانا یاد آ جائے. یہ شبیہ ہے. پھر ہم مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ بناتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ منظر، ہم اگرچہ کربلا میں اس طرح جنازہ نہیں ہوا تھا، حالات ہی ایسے سخت کر دیے تھے لائنوں نے، لیکن پھر بھی ہم شبی بناتے ہیں کہ اے کاش مثلا ہم ہوتے تو ہم اس احترام سے، اس عقیدت سے یہ کام کرتے اگر ہمیں یہ موقع ملتا تھا، لیکن ہم نہیں تھے۔ پھر ہم حضرت ابو الفضل العباس کے علم کی شبی بناتے ہیں۔ میری بات کی طرف متوجہ رہیے گا، ہم مولا عباس کی کے علم کی شبی بناتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ حسین کے لشکر کے علم کو مجسم کریں، جناب عباس کی وفا کو مجسم کریں، جناب عباس کی اپنے امام وقت کی اطاعت کو مجسم کریں۔ یعنی علم دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ منتے مرادیں صرف۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ علم کو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ علم کا سلام بھرنا ہے، کس لیے؟ کہ اس سے میری کوئی خواہش پوری ہو۔ لیکن علم کا اصل، علم کس چیز کی شبیہ ہے؟ علم مولا عباس کے علم کی شبیہ ہے، تو مولا عباس کا علم کس چیز کی علامت؟ حسین کے لشکر کی علامت تھا، یہ حسین کا لشکر ہے۔ حسین کے سب سے بڑھ کر اطاعت گزار، ان کے سپہ سالار کی علامت ہے، حسین کے ساتھ وفا کی علامت ہے، حسین کے پورے لشکر کی، حسین کے مستورات کی، بچوں کی ذمہ داری اٹھا لینا اپنے کندھوں پر، بیویوں کے پردوں کی حفاظت کا ذمہ اپنے کندھوں پہ لے لینا، یہ علم اس کی علامت ہے۔ لیکن اگر میری فکر کو اتنا گرایا جائے، نیچے گرایا جائے، تو میں علم سے کیا میری توقع ہوگی؟ اس علم سے میری منتیں پوری ہوں، اس سے میری مراد پوری ہوگی، اس سے اور مجھے کچھ نہیں، غرض ہی نہیں، کسی اور وادی میں ہے۔ وہی علم شبی، کربلا والے علم کی شبی ہے، لیکن مجھے وہ، میرے ذہن کی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ میں اس کو دیکھ کے کربلا میں نہیں پہنچتا، میں اس کو دیکھ کر اپنی دنیاوی آرزوؤں کی وادی میں غرق ہو جاتا ہوں۔ وہ علم جو دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر لگانے کی علامت ہے، میری جب فکر کو مس گائیڈ کر دیا گیا، تو میں اسی علم، وہ علم جو دنیا کو ٹھوکر لگانے کی علامت ہے، دنیا کو گھٹیا ترین چیز ثابت کرتا ہے، وہ جس کا یہ علم ہے، اس کے علم کو دیکھ کے میں دنیا میں غرق ہو جاؤں، اپنی آرزوؤں میں یہ ملے یہ ملے یہ ملے یہ ملے، کتنی بڑی خیانت ہے جس نے تربیت یہ کی ہے سوچوں کی، چاہے یہی بیٹھ کے ہوتی ہے، اسی ممبر میں بیٹھ کے ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اہل بیت اطہار نے کیسی تربیت کی ہے۔ دربار یزید اللعین میں ممبر موجود تھا، اور روایات کے مطابق انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے پبلک کو، دیکھیں مقدسات سے دھوکہ کیسے ہوتا، انہوں نے پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد نبوی کا ممبر وہاں منگا لیا تھا۔ اب ایک عام موٹی عقل والا مسلمان، باریک بین، روح دین کو نہ سمجھنے والا مسلمان کیا کرے گا؟ ممبر رسول دھڑام، ادھر چومو ادھر چومو ادھر چومو، اوپر یزید بیٹھ گیا وہ بھی بابرکت ہو گیا، ایک فراڈیا بیٹھ گیا اس پر وہ بھی بابرکت ہو گیا، تو ممبر چوم رہا ہے تو یزید کی ٹانگ بھی چوم گیا مثال کے طور پر، ابن زیاد بیٹھا ہے اس اندھی عقیدت میں ابن زیاد کی ٹانگ بھی چوم لے، شمر بٹھا دے شمر کی بھی، پر شمر کو میں نہیں اچھا سمجھتا، لیکن بیٹھا کتنی پاک جگہ پر ہے، بیٹھا اللہ نے اتنی خانہ کعبہ، آج کہتے ہیں نا کتنا کتنی بڑی سعادت ہے ان کی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اندر گئے ہیں، حالانکہ بے ایمان ملک کا خزانہ لوٹنے والا سیاستدان ہے، کہاں سے یہ اس کی بنتی ہے؟ وہ ظاہر پرستی، ظاہر پرستی، یہ ظاہر پرستوں کو اور موٹی عقل والوں کو ہمیشہ مکار، دین کو ہائی جیک کرنے والے، دین کے نام پر بند کو تگنی کا ناچ نچانے والے اپنی پبلک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان ظاہری چیزوں کا دھوکہ دیتے ہیں، دانا پھینکتے ہیں۔ وہ آپ نے اگر وہ فلم سیریل دیکھی ہوگی آپ نے جو امام علی علیہ السلام کی زندگی پر بنی ایران میں اور اردو میں ڈب بھی ہوئی، اس میں وہ جب اس نے ولید نے قطام کے باپ کو چکر دینا ہوتا ہے قطام کا رشتہ مانگنے کے لیے، تو کیا کرتا ہے؟ اپنی وہ شراب کی بو والی داڑھی میں سے ایک بال کھینچ کے اسے دیتا ہے، کہتا ہے یہ قطام کے باپ کو دینا، اسے کہنا یہ رسول اللہ کی داڑھی کا بال ہے۔ اور وہ جب جا کے دیتی ہے اس کو، وہ کھولتا ہے، چوم رہا ہوتا ہے اس کو، اور بعد میں جب ولید پکڑا جاتا ہے شراب کے کیس میں، اسی کو کھول کے پھر جوتے مار رہا ہوتا ہے کہ اس پلید نے یہ گندا بال دیا ہے، ابھی بھی شراب کی بو آ رہی ہے۔ موٹی عقلوں والے استعمال ہوتے ہیں ہمیشہ ابلیسوں کے ہاتھوں میں، مکاروں کے ہاتھوں میں، جن کی عقیدت ہوتی ہے، دیندار ہوتے ہیں، بےمانی ہوتے ہیں، لیکن اندھے عقیدت مند ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ عقیدت دیکھیے، اس کو بتایا گیا، جناب سیدہ نے کہا ہے میں اپنے بچے کو رونے والے کو حتماً جنت میں لے کر جاؤں گی، اس سے اس نے کیا میسج لیا؟ چونکہ بتانے والے نے پوری تصویر نہیں بتائی کہ حسین کو رونے والا کون ہے، حسین کو حقیقی رونے والا جس دین کی حسین نے حفاظت کی ہے اس کو اب اپنے پاس امانت سمجھتا ہے، خود تو وہ ہے نمازی، خود تو وہ ہر کام کرتا ہے جس کام کو حسین نے بچایا تھا کربلا میں، خود تو کرتا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینے والا ہے، یہ اتنا اونچا ہے۔ اس کو بی بی کہہ رہی ہے جب تک تم لوگ نہیں جاؤ گے میں بھی نہیں جاؤں گی، ان کو تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ آ کے رو لیں، پھر سارا سال اس دین کی، اس شریعت کی حدود کو کوئی پرواہ ہی نہ کرے جو حسین نے بچائی تھی کربلا میں، اور اس چکر میں ہو کہ میں نے ایک آنسو بہایا میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں دین کو کاٹنا، ٹکڑے کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا نظام دیا ہے نا، پورا نظام دیا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے پورا نظام، ان کو پسند نہیں آیا، انہوں نے کیا کیا، فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، انہوں نے اپنے اس امر کو، اس دین کو، اس نظام کو ٹکڑے کر لیا، کچھ چیزیں ان کے مزاج میں نہیں آ رہی تھی، ان کا موج مستی کا مزاج تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ پورا تو وارے میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آیا، چلو کچھ پھر ہم سارا بھی رد نہیں کرتے، یہ جو میٹھے میٹھے پیس ہیں نا اس کے، یہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور وہ جو ہمیں میٹھے نہیں لگتے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور سے کروا لے، ہم نے نہیں کرنا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہوا۔ پھر جب کوئی حدیث آپ سنتے ہیں، اور ہوشیار کون ہے، وہ فوراً پڑھنے والے سے کہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا مچھر کا پر گیلا ہو گیا، اس پر جنت واجب ہو گئی، سوال کریں اس سے کہ آیا اس کا مطلب ہے وہ نماز نہ پڑھے تو بھی ہو گئی، اس کا مطلب ہے شریعت کے جو واجبات ہیں ان پر عمل نہ کرے تو بھی ہو گئی، تو بھی ایک دفعہ مچھر کا پر گیلا ہو گیا؟ اس سے پوچھیں تاکہ وہ پوری تصویر بتائے بتانے والوں، اور پوری تصویر بتانا عزیزان بڑا کڑوا ہوتا ہے، چونکہ یہ تو بڑا زبردست پیکج ہے نا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو نکالو اور جنت واجب کرا لو، کسی کے سامنے یہ رکھا جائے دین، اور دوسری طرف وہ رکھا جائے جو قرآن میں ہے سارا، جو پورا نظام، یعنی دونوں کو الگ الگ دو آپشن دیے جائیں، یہ والا چاہیے ایک آنسو بہا کے جنت میں جانا، یا ایک نیاز کی دیکھ کھلا کے جنت میں جانا، یا ایک ماتم کر کے جنت میں جانا، یا یہ واجبات ادا کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو، فلان کرو، سارا کچھ کرو، امر بالمعروف کرو، جھوٹ نہیں بولو، یہ نہیں کرو۔ بندہ کہا یار یہ تو بڑا ٹینشن والا معاملہ ہے، یہ والا زبردست پیک آیا۔ آیا امام حسین نے، توجہ کیجئے اس سوال پر غور کیجئے، آیا امام حسین نے کربلا میں اپنے نانا کا دین بچایا ہے، یا یہ کہ اپنے نانا کے دین کو فارغ کر کے ایک نیا دین انٹروڈیوس کرایا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اب تم نے مجھے رونا ہے جنت میں جاؤ گے؟ کتنی بڑی خیانت ہے امام حسین کے ساتھ، دوبارہ قتل کرنا امام حسین کو، دوبارہ امام حسین کے بدن میں تیر مارنے کے برابر ہے کہ جو اس طرح کربلا کو تحریف کر کے حسین حسین کرنے والوں کے سادہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیں. اب آپ سوچیں حقیقی عزادار کون ہو, اور جو حقیقی عزادار بنے یاد رکھے, جو حقیقی عزادار بنے وہ پھر تیار رہے کس کے لیے؟ اسی کے لیے جو اس راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جس راستے پر حسین تھے, اور اس کے لیے اللہ نے تیار کیا جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حسین علیہ السلام کا راستہ کون سا ہے؟ وہی ہے جو امام حسن علیہ السلام کا. ان کا راستہ کون سا ہے؟ وہی ہے جو جناب امیر علیہ السلام کا. ان کا راستہ راستہ ایک ہی ہے. کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا راستہ کوئی اور ہے, جنت میں جانے کا رسول اللہ کا راستہ کوئی اور ہے. خیانت ہے یہ. اگر کوئی اس طرح کی حدیث سنائے جس طرح سے آپ کو یوں لگے کہ امام حسین والا مسئلہ اور ہے, ادھر والا مسئلہ اور ہے, تو یہ خیانت ہے. اب سنیں, لوگ خواب کیسے کسی بزرگ کے نام پہ خواب گھڑتے ہیں. خوابوں سے کبھی دین نہ بنائیے گا. عقیدے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث ہے. نہ خواب سے عقیدہ ہوتا ہے, نہ شعر سن کے اور شاعری سن کے عقیدہ بنتا ہے. اب ذرا سنیں, یہ سنیں اس طرح کے قصے سن کے نا, جن کو اینالائز کرنے کی عادت نہیں ہے, جن کو دین کی بنیادی یعنی جو بنیادیں روشن نہیں ہیں ان پر, جن کو سوچنے کی عادت نہیں ہے, کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی زبردست بات ہے, چونکہ پیکج اچھا مل رہا ہوتا ہے. مثلا کیسے, آپ سنیں, خواب سنایا جا رہا ہے, فلان جو عارف ہے, اب وہ عارف تو فوت ہو گئے, ان کو تو پتہ نہیں ان کے نام پہ پیچھے کیا کیا گیمیں کھیلی جا رہی, وہ تو چلے گئے دنیا سے, لیکن چونکہ عارف تھے ان کے نام پر دبا کر جو مرضی کرنا کرو. فلان جو عارف تھے انہوں نے خواب دیکھا, قیامت کا دن. یہ کوئی داد نہ دے دے, غلط بات بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. یہ حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی, چونکہ عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں تو ہو جاتا ہے. تو خواب دیکھا, کہتا ہے کہ عالم, بہت بڑے عالم, بڑے نیک عارف عالم ہیں. تو کہتے ہیں کہ نا جب حساب کتاب دینے کے لیے گئے تو دیکھا کئی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک لائن جو ہے وہ کہہ رہے کہ جو امام صادق علیہ السلام کے فالوور ہیں یعنی عالم, وہ اس لائن میں لگے. یہ دروازہ جو ہے یہ امام صادق علیہ السلام کے فالوورز کا ہے اور اس پہ لگے. تو اور یہ والا دروازہ جو ہے ادھر بھیڑ کافی زیادہ تھی, ٹھیک ہے, یہ امام حسین کے فالوورز کا دروازہ ہے. اب یہ خواب سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا امام صادق علیہ السلام کی والی لائن میں جو کھڑے ہوئے تھے, ان کی اتنی سخت چیکنگ, بال کی کھال اتاری جا رہی ہے, کیا کیا, کیا باتیں کی, یہ نہیں کی, حساب دیتے ہوئے ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. اب دیکھیں خواب کے ذریعے کیسے عالموں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, کہ کوئی علم کی سائڈ پہ جائے ہی نہ, ڈر جائے کہ اگر میں نے کوئی علم شلم لے لیا تو میری تو قیامت کے دن اتنی سخت تفتیش ہوگی کہ میں تو مارا جاؤں گا. اور کہتے میں نے امام صادق علیہ السلام کی لائن میں کھڑے کھڑے رخ کیا, کدھر؟ امام حسین والی سائڈ میں. ادھر نہ کسی سے کوئی پوچھ رہا ہے, فرشتے جو آ رہا ہے بھاگا بھاگا بغیر بریک کے سیدھا جنت میں, سارے ڈنگے چبے جو بھی تھے سب جنت میں جا رہے ہیں. میں نے کہا یار میں غلطی سے اس سائڈ پہ آ گیا, علم والی سائڈ پر. آپ دیکھیں کتنی بڑی, اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں, واہ واہ مولا حسین کیا بات. اس میں امام صادق کی بھی توہین ہو رہی ہے, اس میں یہ بھی ہو رہا ہے گویا امام صادق علیہ السلام کا راستہ علم کا راستہ ہے اور امام حسین علیہ السلام والے راستے پہ علم کی ضرورت نہیں ہے. انکریج کیا جا رہا ہے اس کو, عالم نہ بننا, سخت حساب دینا پڑے گا, جائل رہو اور بھاگ کے جنت میں گھس جاؤ. لیکن لوگوں کو کیونکہ چھٹی مل رہی ہے, زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی, علم کی بھی ٹینشن نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کیا زبردست خواب. اپنے دماغوں کو عادت ڈالیں تھوڑا سوچنے کی, لیکن سوچنے کے لیے, صحیح سوچنے کے لیے, صحیح سوچنے کے لیے انسان کو صحیح معیار چاہیے ہوتے ہیں پرکھنے کے. توجہ فرما رہے ہیں, دیکھیں آپ سے کہا جائے یار یہ جو نوٹوں کا پیکٹ ہے اس میں نقلی بھی ہیں اصلی بھی ہیں، تو ذرا الگ الگ کر کے دے دیں۔ اب کون الگ الگ کر سکتا ہے؟ جس کو اصلی نوٹ کی پوری پہچان، صحیح طرح پہچان، ورنہ عام جس کو کوئی پہچان نہیں ہے وہ بہت کوئی گھٹیا طریقے سے بنا ہو تو وہ الگ کر لے گا۔ جس پہ لکھا ہوتا ہے نا عید مبارک، وہ والا نوٹ کوئی نظر آئے وہ تو الگ کر لے گا، لیکن جو کسی ایکسپرٹ نے بنایا ہوگا صحیح غلط نوٹ چلانے کے لیے، یہ اس کو پتہ نہیں چلے گا، کہے گا یار بالکل ایک جیسے۔ اس سے بڑی ایک اور خطرناک چیز وہ یہ کہ جو شروع سے اس کو عادت ہی نقلی کی پڑی ہو، اس سے کہا جائے اصلی نقلی الگ کر، وہ سارے اصلی نقلی کر کے باہر پھینکتا رہے گا اور نقلی نوٹ کہے گا یہ والے اصلی ہیں۔ جی کیوں؟ اس کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، اس کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے۔ جو خود ہم، اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، میری آنکھیں صحیح ہیں، آپ مجھے سیدھے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آنکھوں میں ایسا مسئلہ ہو جائے کہ الٹا کے دکھائے مجھے آنکھیں، تو آپ تو سیدھے بیٹھے ہوں گے، میں کہوں گا یار کیوں الٹے ہو گئے ہو سارے، سیدھے ہو کے بیٹھو، الٹے ہوئے میں، میری آنکھوں نے الٹا، میرے سسٹم میرے میں خرابی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو غلط سمجھ رہا ہوں۔ اس کا جو حل بتایا ہے آئمہ اہل بیت نے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تمہاری ساری محنت، تمہاری توجہ، تمہاری باریک بینی کس طرف ہونی چاہیے، کہ پہلے یہ جانو کہ حق ہے کیا۔ فلان مولانا صاحب حق ہے، نہیں ہے، فلان ذاکر حق نہیں، فلان آیت اللہ نہیں۔ وہ جو سب سے بڑی ہستی ہیں مولا کائنات، انہوں نے کیا فرمایا کہ حق کے لیے لوگوں کو معیار مت بنانا، پہلے حق کو پہچانو، چونکہ لوگ بدل سکتے ہیں، حق نہیں بدل سکتا۔ اگر تو نے کسی شخص کو معیار بنایا اور پھر آنکھیں بند کر لی کہ بس اس کے پیچھے چلنا ہے، ہو سکتا ہے وہ کل ٹریک سے اتر جائے اور تو سمجھ کے کہ یہی حق ہے، تو بھی اس کے پیچھے پیچھے اتر جائے۔ لیکن اگر تجھے حق پتا ہوگا تو تو اس وقت تک اس کے پیچھے چلے گا جب تک وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جیسے ہی وہ اترے گا تو کہے گا خدا حافظ، میں اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لا یعرف الحق بالرجال، لوگوں سے حق نہیں پہچانا جاتا، یہ تربیت ہے ان کی۔ اعرف الحق، حق کو پہچانو، حق کی معرفت حاصل کرو۔ تعرفو اہلا، جب تم حق کو، حق کے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے نا، پھر جتنا بھی کیوس ہوا، جتنی بھی افراتفری ہو، لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو، تم ہزاروں لاکھوں میں حق کو پہچان لو، یہ حق ہے، تم پہچان لو۔ تو سب سے پہلے حق کا معیار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے فرماتا ہے کئی جگہوں پر قرآن میں، الحق من ربک، اے رسول لوگ کچھ کہہ رہے ہوں، کیا پرچار کر رہے ہوں، آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے پیغام آئے وہی حق ہے۔ ایک جگہ پر قرآن میں آیا جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، بڑا سخت ٹینشن بنی ہوئی تھی، پروپیگنڈے ہو رہے تھے، جو ذرا نرم مسلمان تھے، نئے نئے تازے تازے تردد کا شکار تھے، کمزور مدینہ میں، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو محکم کرنے کے لیے فرمایا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، جو تیرے رب نے کہہ دیا وہ تجھے پتہ چل گیا، اب ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا کہ یار وہ ساری تو رش تو ادھر لگا ہوا ہے، تو یہ رب والی سائڈ پہ تو بندہ ہی کوئی نہیں، تو کہیں ادھر ہی ٹھیک نہ ہو۔ اس کی مثال پتہ کیسی ہے؟ وہ میں عام طور پہ مثال دیا کرتا ہوں سمپل سمجھانے کے لیے، کہ آپ جناب یہاں پر جائیں بس اسٹینڈ پر، اور آپ نے جانا ہے جناب کوئٹہ، وہاں آپ کو کام ہے، लेकिन अगर आप बस स्टैंड पे जाएं तो आप कहें, आप देखेंगे ना, जो क्वेटा वाली बस है ना, जो उधर जानी है, उसका ज़रा मॉडल पिछला है और बंदे भी कोई नहीं उसमें। और आप देखें हैदराबाद जा रही है ना, उसका मॉडल भी नया है और जनाब बेहतरीन, और रश भी उधर बहुत लगा हुआ है। तो आप कहें उस बस को छोड़कर, लोगों की कमी और मॉडल पीछा होने की वजह से अपनी मंजिल को भूल जाओ और रश की वजह से और मॉडल की चमक दमक की वजह से हैदराबाद वाली गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है ना? ऐसे बंदे को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उसका दिमाग खराब है। बहुत से लोग ऐसे, कौन कामयाब है जी? ओए होए बड़ा रश लगा हुआ। तो फिर करबला में कौन कामयाब था? इमाम हुसैन या उमर इब्न साद? रश किधर लगा हुआ था बताएं? रश कहां लगा हुआ था? किस साइड पर रश था? इधर 100 भी नहीं पूरे, और उधर जो बहुत कम रिवायत, मसलन 30,000 तक की रिवायत है, इधर 100 भी नहीं पूरे। तो जो कहते हैं जहां रश ज्यादा है वो कामयाब है, तो फिर कौन कामयाब हो? उधर कहते हैं तौबा तौबा तौबा, मौला हुसैन कामयाब। फिर मियार तो एक बनाओ ना, मियार हक है। अगर हक के साथ लोग मिल जाएं, बिस्मिल्लाह, ना मिले, हक नहीं रास्ता चेंज करता, वो नहीं अपना ट्रैक बदलता, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करता। अल्लाह ताला फरमाता है कि देखिए, हक के साथ थोड़ा सा भी बातिल मिले तो फिर वो हक रहता ही नहीं है। और बातिल में जितने मर्जी मिसालें मिला दो, वो पहले ही बातिल है, और कोई मिल जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी जगह पे कुरान ने कहाँ फरमाया? आयत मुबाहला से पहले, जब मसीह ये कह रहे थे, पूछ रहे थे कि, पूछ रहे नहीं थे, असल में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अगले पर कोई चीज़ अपना नज़रिया ठोसने के लिए होते हैं, फिर ये कैसे हो गया, फिर ये कैसे हो गया, ये सवाल नहीं होता, ये एतराज़ होता है। तो वो रसूलुल्लाह से कह रहे थे कि अगर ईसा कोई अल्लाह जैसी चीज़ नहीं है तो फिर कौन है ईसा का बाप? तो कुरान ने क्या जवाब दिया? कुरान ने जवाब दिया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के पास आदम की सी मिसाल है। वो आदम का तो ना कोई माँ थी ना कोई बाप था। तो अगर तुम बाप ना होने की वजह से ईसा को अल्लाह बना रहे हो, तो फिर जिसका ना माँ ना बाप, उसे क्या बनाओगे? इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, कैसे? फरमाया खलकहू मिन तुराबिन। आदम कैसे बनाया था अल्लाह ने? ये तो फिर माँ मौजूद थी, आदम के लिए तो कुछ भी मौजूद नहीं था। खलकहू मिन तुराबिन, एक मट्टी से बनाया आदम को। थुम्मा काल लहू कुन फयकून, और फिर उससे कहा हो जा, बन जा, तो वो बन गया। अल्लाह को क्या जरूरत है किसी? जो तुम अपने इल्मी एतराज घड़ के लाए हो, तो फिर कौन है ईसा का बाप? तो अल्लाह को सिखाते हो। अल्लाह बगैर बाप के नहीं पैदा कर सकता। उसने तो आदम तुम्हारे सामने है बगैर बाप और बगैर माँ के, उसे क्यों नहीं अल्लाह कहते फिर? ये बात करके अल्लाह ने क्या फरमाया रसूल पाक को? अल हक मिन रब्बिक, हक वो है जो आपके रब ने बता दी। الحق من ربك فلا تكن من الممترين, بس اب یہ حق جب رب نے بتا دیا, اب اس کے بعد شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اور پھر آیت مبالغہ, فمن حاجك فيه, تو جو بھی آپ سے اب دلیل بازی کرنا چاہے, حجت تراشی کرنا چاہے, جھگڑنا چاہے, بحث کرنا چاہے, من بعد ما جاءك من العلم, आपके पास इल्म आ जाने के बाद, फकुल तआलो, तो फिर आप कहो, अब जो हमने नजरिया मौकिफ देना था वो दे दिया, आप आदम की मिसाल आपको दे दी, अब इसके बाद फिर झगड़ने की बात नहीं है, फिर तुम्हारा, तुम अपना मौकिफ नहीं बदल रहे, और हम तो बदल ही नहीं सकते, हमें तो रब ने बताया है।
ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے تو ہم تو نہیں بدل سکتے. پھر اس کا ایک طریقہ ہے, تعالو آ جاؤ, ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. پھر ہم مباہلہ کریں, اور مباہلہ کیا ہے, فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, اور اللہ کی بارگاہ میں سب اکٹھے ہو کر کہیں کہ جو بھی جھوٹا ہے ہم میں سے اس پر خدا تیری لعنت ہو اور تیرا عذاب ہو. اور آپ کو واقعہ معلوم, اور یہ واقعہ ایسے مسلم اور عظیم اور بے مثل و بے مثال پنجتن پاک کے فضائل میں سے ہے کہ جس کا انکار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس آپ کب عزادار ہیں, جب اپنے آپ کو امانت دار سمجھیں. کب اس امانت کی حفاظت کر پائیں گے, جب آپ ہوشیار ہوں, جب آپ بیدار ہوں, جب آپ کو امام حسین کے درد کا اندازہ ہو. آپ خود سوچیں گے امام حسین کیا چاہتا, تو کیا امام حسین کی چاہت ختم ہو گئی 13 صدیہ پہلے, اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں تردد ہو تو پھر اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے, آپ آج کے حسین کا تصور ذہنوں میں لے کر آئیں. آج کے حسین کون ہیں, امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. پھر آپ سوال کریں کہ کیا میرے زمانے کا امام کچھ اور چاہتا ہے اور حسین کچھ اور چاہتے تھے, زمانے کے فرق سے بات تبدیل ہو گئی. آپ کو جواب ملے گا کیا جو انہوں نے بتایا, اس لیے فرمایا تھا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد. ٹھیک ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی یہ کہ ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں, ہم سب ایک ہی ہیں, ایک گھر ہے, ایک ذریت ہے, ایک اہل بیت ہے. تو وہ جو بات 1400 سال پہلے کی گئی تھی آج بھی ان کی وہی بات ہے, وہی تقاضا ہے. اور جس قسم کے مزاج کے اور حرکات اور اعمال والے لوگ اس زمانے میں ان کے مخالف تھے, آج بھی اسی مزاج اور حرکتوں والے لوگ ان کے مخالف ہیں. اور تا قیامت ایسا ہی ہو, ان کے ظہور تک ایسا, ان کا ظہور ہوگا تو بھی ایسا ہی ہو. ہاں, ان کے ظہور پر ایک بات بڑی خطرناک ہوگی, اور وہ خطرناک بات کیا ہوگی کہ بہت سارے لوگ, یہ روایات میں آیا ہے اور قرآن نے بھی یہ بتایا ہے, وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا, میں کئی جگہوں پہ بیان کرتا ہوں, جس کو یہ بحث اچھی طرح عبرتناک طریقے سے جاننی اور سمجھنی ہو کہ کیوں کوئی ایسی قوم جو اللہ کے نمائندے کے آنے کے انتظار میں ہے اور سب لوگوں کو وہ بتا بتا کر تھکتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک عظیم ہستی کے انتظار میں ہیں جو خدا کا نمائندہ آئے گا, اور کئی صدیوں سے بتا رہے ہیں, کئی نسلوں سے انتظار کر رہے ہیں, اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جب وہ آیا, جب وہ تشریف لائے آخری رسول جن کا انتظار کر رہے تھے, سب سے بڑھ کر انہوں نے دشمنی کی رسول کے ساتھ. عجیب بات ہے نا, کیونکہ اس لیے کہ دین کے نام پر انہوں نے حضرت موسیٰ کے دین کی جو چٹنی بنا دی تھی اور جو خراب کر دیا تھا اس کو, ان کے کیا عقیدے تھے, ہم پکے جنتی, ہم دوزخ میں گئے بھی تو کنفرم واپس آئیں گے, دوسرا ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ پہلا سپارہ پڑھیں آپ. جب رسول پاک آئے اور انہوں نے جب باتیں شروع کی تو انہوں نے کہا یہ تو باتیں ہی اور کرتا ہے, یہ تو ہمارے والی باتیں ہی نہیں ہیں. ان کے مال کھانے والے علماء سو نے ان کو جو پیکج دیے ہوئے تھے, ان کی کرپشن کے بھی لائسنس تھے ان کے پاس, کہتے تھے غیر یہودیوں کا مال کھا جاؤ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کسی طرح لے لو پھر ڈکار مار جاؤ کچھ نہیں ہوتا، چونکہ یہ تو جانور ہیں، ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہیں۔ تو ان میں کرپشن اتنی آ چکی تھی کہ جب رسول اللہ نے آ کر کہا کہ نہیں اس طرح جنت نہیں ملے گی، اور اللہ کا فیوریٹ وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، تو
انہوں نے کہا بھائی ہم انتظار کر کر کے مر گئے اور یہ آتے ساتھ ہمارے خلاف شروع ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں،
دین کی بگڑی ہوئی شکل
وہ کیا کرتی ہے، وہ انسان کو اتنا خطرناک کر دیتی ہے کہ اللہ کے نمائندے کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کیونکہ اپنے نظریات پکے کر چکے، بنا چکے،
اس کو وحشت ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ گئی میری جنت، وہ پچھلے 40-50 سال بیڑا غرق ہو گیا، یہ کیسے بدکتا ہے، وحشت کرتا ہے اور خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، سوچتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے، کہاں کہاں اس کی بیس ہے، پرکھنے کی کوشش نہیں کرتا، صرف جذبات میں آتا ہے، لڑتا ہے، بدزبانی کرتا ہے۔ یہ وہ کام تھا کہ جو کئی نسلوں سے منتظر یہودیوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا اور بدبخت ہوئے۔ قرآن نے یہ عبرتناک داستان سنائی ہوئی ہے، اگر آپ میں سے کوئی ہو یا ویڈیو کی صورت میں کوئی ایسا بندہ میری اس بات کو سنے کہ جس کو اچھا لکھنا آتا ہے، اچھا لکھاری ہے، لکھ سکتا ہے، مثلا آرٹیکلز، داستانیں لکھتا ہے، پہلے سپارے کو پڑھے اچھی طرح اور اس کے بعد اچھے قلم سے بنی اسرائیل کی یہ داستان لکھے کہ کیا ریزنز تھے، کیا اسباب تھے کہ ایک اللہ کے نمائندے کی منتظر قوم دوسروں سے بڑھ کر، اس کے سب نہیں، سب یہودی نہیں، ایمان بھی لائے، لیکن ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا، اور زیادہ تر مدینے کے جو جیوز کی تاریخ ہے، یہ صرف مدینے والے نہیں تھے، خیبر والے بھی تھے، فدق والے بھی تھے، یہ سارے کے سارے جو یہودی تھے یہ اصل میں فلسطین سے آئے تھے، آئے بھی اس لیے تھے کہ ان کو پتا تھا اس سرزمین پر اللہ کا آخری رسول آئے گا، اس کے اشتیاق میں، اس کے عشق میں یہاں پر آئے تھے، لیکن عبرتناک انجام ہوا چونکہ کرپٹ ہو گئے، دین کے نام پر اپنے لیے ایسے پیکج بنا لیے کہ جس میں کرپشن کرنا کے دروازے کھل گئے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو اور آج کی عرائض تمام کروں، مثال دے رہا ہوں، حرام کی آمدنی سے بیچ میں سے مسجد کو تھوڑا چندہ دے دو، تھوڑا امام بارگاہ کو دے دو، فلان کر دو، باقی حلال ہو جائے، حرام کی آمدنی سے، اب دیکھیں پھر وہی خیانت، میرے ذہن میں بات آ گئی، میں کرتا ہوں اور رپیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو رپیٹ کیا جانے جہاں تک کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ بچائے اس دن سے کہ بات اپنی منوانے کے لیے کہوں، حلالی کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے، جس کو نہیں بھی سمجھ آئے وہ کہے بھائی یس سر بڑا زبردست بات، ٹھیک ہے، میں کیا کہتا ہوں، جو عقل سے کام لے گا اس کو سمجھ آئے گا، اور نہ سمجھ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، بغیر سوچے بغیر شعور کے کچھ قبول نہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ جانور ہیں، چارپائے ہیں، جو اس کو استعمال نہیں کرتے، اور بعض لوگ ممبر سے ترغیب دیتے ہیں، سوچنا نہیں ہے، الٹی گنگا باتیں، تاکہ لوگ آگے بالکل بھیڑوں کی طرح بیٹھ کے جو سن رہے ہیں بولے ہی کوئی نہ، یہ تربیت کرتے ہیں تاکہ جو مرضی بولتے جائیں انہیں پوچھے ہی کوئی، کہاں سے بول رہے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کچھ ہے کچھ نہیں، کچھ پتہ، صرف مزہ آنا چاہیے پبلک کو، مثال کے طور پر۔ تو آپ نہ جانتے ہو، میں جانتا ہوں، مثلا کسی نے سنا، جیسے میں نے پہلے آپ کو جناب سیدہ سے منسوب فرمان سنایا کہ وہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، کہہ رہا کیونکہ بی بی نے وعدہ کیا ہے، میں امام حسین کو روتا ہوں، میں نے تو جنت میں جانا ہے، بی بی نے وعدہ کیا ہو، مجھے نماز کو کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرا ورژن، حرام آمدنی ہے اور اس نے کیا سنا مولانا سے، ایک زیارت اربعین کی مار ہے، سارے گناہ، اب جو بھی عالم نہیں بتاتا دوسری سائڈ کو بھی سامنے واضح نہیں کرتا، یا خیانت کر رہا ہے یا خود بھی عقل کا پورا ہے، خود بھی اس کو سوچنے کی عادت نہیں. اب ایک بےمانی کے ذرائع سے جو کمائی کر رہا ہے آمدنی والا، وہ اگر اس روایت کو سنتا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے، کہتا ہے زبردست یار، اس سے اچھا کیا پیکج ہو، لاکھوں چھاپے ہیں سال بھر تو دو تین لاکھ لگا دیتے، بلکہ وہ کہتا ہے میں دو چار اور کو بھی کرا دیتا ہوں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ معاف ہو گئے سال. بھائی جس نے فرض کرے سال میں کروڑ ایک روپیہ چھاپا ہو حرام سے، تو دس لاکھ لگا دے تو کیا، اتنا تو جج کو بھی دینا پڑ جاتا ہے اگر کیس بن جائے تو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئمہ کا سسٹم بھی یہ اس کرپٹ سسٹم کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، ہاں ادھر عقیدت میں وہی کام ہو رہا ہے، یعنی یہ سمجھ رہا ہے، ادھر ہوتا تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں، وہ تو اللہ کی حدود پامال کرنے والوں کے دشمن ہیں، وہ تو میدان کربلا میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں ساری نصیحتیں کی ہیں، تم میرا مقام بھی جانتے ہو، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے ساتھ میری نسبت بھی جانتے ہو، لیکن پھر بھی میری باتیں بھی تم پر اثر نہیں کریں گی کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہے. اور یہاں پہ امام حسین کے نام کہہ رہے ہیں کہ میں کر لوں حرام، اس کے بعد زیارت پہ جاؤں گا، بہترین جہاز میں بیٹھ کے ایمریٹس کی ٹکٹ لوں گا یا قطر ایئر ویز کی لوں گا، بہترین سارے پیکیجز میں وہاں، بہترین ہوٹل، سارے گناہ معاف کرا کے واپس آؤ، دوبارہ لوگوں کے پیٹ پھاڑنا شروع کرو. جو پوری تصویر نہیں بتاتا اس بات سے ڈر کے کہ آگے لوگوں کے، کیونکہ جیسے بتا رہا ہوگا سارے گناہ معاف تو نعرہ یہاں تک آ جاتا ہے، اور جیسے بتائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم واجبات چھوڑو، نعرہ واپس چلا جائے گا. اب نعرے کے لیے آدھی بات کی جاتی، قیامت کا جب دن ہوگا نا، بہت سارے یہاں بولنے والوں کو نا نعروں کا حساب دینا پڑے گا، تو نے یہ نعرہ لگوانے کے لیے آدھی بات کیوں بتائی، بے ایمانی کیوں کی، تو نے کیوں نہیں پوری بات بتائی. تو جب یہ کہہ رہا تھا کہ اہل بیت کا شیعہ یوں گزر جائے گا پولے سرات سے، تو نے کیوں نہیں بتایا اہل بیت نے شیعہ کی کیا صفات بتائی ہیں، کیوں نہیں بتایا تو نے. تو جب کہہ رہا تھا کہ ایک آنسو سے مچھر کا پر بھیگ جائے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو نے کیوں نہیں بتایا کہ اسی امام نے فرمایا ہے جو خدا کا نافرمان ہے ہمارا دشمن ہے، کیوں نہیں بتایا تو نے. کیوں تو نے خیانت کی کربلا کے ساتھ، حسین کے ساتھ، حسین کے خون کے ساتھ تو نے خیانت کی. جو چیز حسین بچانا چاہتے تھے ان لوگوں نے حسین کے بدن پر خنجر مارے، تو نے حسین کی شخصیت کو خنجر مارے، تو نے حسین کی شخصیت کو مسخ کر دیا، تو نے حسین کے پیغام کو مسخ کر دیا، اس لیے کہ لوگ تجھے سنیں، اس لیے کہ لوگوں کو مزہ آئے تو تیری بات سننے سے. یہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا سخت ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد والا. کون کون سی ہستیاں ہیں، اگر اس مکتب میں کوئی اونچ نیچ کرتا ہے اپنی اپنے مقام کے مطابق، اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق، میں یہاں بیٹھا ہوں میری ایک ذمہ داری ہے، آپ وہاں بیٹھے ہیں، اللہ گواہ ہے آپ کالے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، آپ ماتم کے لیے نکلیں گے، سارا سال کے مقابلے میں دنیا کی نظر آپ پہ زیادہ ہوتی ہے، شیعہ پہ زیادہ ہوتی ہے، آپ اپنے اعمال کے ذریعے کیا تصویر بنا رہے ہیں نہ جاننے والوں کے ذہنوں میں حسین کی اور حسین کے مکتب کی، کیا تصویر بنا رہے ہیں؟ یعنی آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی باتیں، سارا سال ہیں جو لوگ آپ کو جانتے ہیں شیعہ کے عنوان سے، سارا سال آپ نمائندے ہیں، لیکن محرم سفر میں زیادہ ہیں. اگر سارا سال کوئی غصے میں آ کے کوئی بات کر بھی لیتے تھے، اگر محرم سفر کے دوران کوئی بات ناگوار ہو جائے تو حسین کے لیے پی جاؤ اس، اپنی زبان پہ قابو رکھو، اپنے آپ کو نرم کرو. امام حسین کو، امام حسین کی یاد دلوں کو نرم کر دیتی اندر سے، جو وہ اکڑ اور تکبر اور سختی ہوتی ہے حسین نام ہی ایسا ہے کہ وہ نکال دیتے.
آج کے لیے میں عرائض کو تمام کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. صرف حسین کا نام نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، حسین علیہ السلام کی مظلومہ بہن زینب کا نام بھی ایسا ہے کہ جو سنتا ہے اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. اس بی بی نے کئی اعتبار سے امام حسین سے بھی زیادہ تکلیف جھیلی. امام حسین تو کربلا میں اپنا وعدہ نبھا کے لقاء اللہ کی منزل پر پیوست ہوئے، اپنے جد سے ملاقات کی، اپنے نانا سے ملاقات کی، اپنے بابا سے ملاقات کی، بھائی حسن سے ملاقات ہو گئی. جنت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن بی بی زینب. بس میں ذکر کروں گا مختصر ایک دو جملے. اس بی بی نے اپنے دو شہزادے قربان کیے ہیں کربلا میں، ایک کا نام عون ہے اور ایک کا نام محمد ہے. عزاداروں، جب چلنے لگے ہیں حسین مدینہ سے، روایت کے مطابق بی بی آتی ہیں اور بھائی حسین سے کہتی ہیں، بھیا آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، سفر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. حسین امام وقت محافظ شریعت اپنی بہن سے کہتے ہیں، آپ کو ساتھ لے جاؤں گا لیکن آپ کے شوہر عبداللہ ہیں، ان کی اجازت کے بغیر نہیں. اب بی بی بوجھل قدموں سے اپنے گھر تشریف لاتی ہیں، جناب عبداللہ بیمار ہیں، بستر پر دراز ہیں. بی بی زینب وہ نہیں جس کو شوہر سے مطالبے کرنے کی عادت ہو، مطالبے نہیں کرتی، آ کر بیٹھ گئی اپنے شوہر کے سرہانے. عزاداروں، جناب عبداللہ کی آنکھیں بند تھی، آرام کر رہے تھے، آنکھیں کیسے کھلی جب علی کی بیٹی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو جناب عبداللہ کے چہرے پر پڑے. آنکھیں کھول دی، علی کی بیٹی کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا، آپ سے جب سے گھر میں آئی ہوں میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، لیکن آج ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں. آپ کو معلوم ہے میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کر سفر پر جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. بس میں چاہتی ہوں مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے. عزادارو، عبداللہ اہل بیت کے گھرانے کے فرد ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا، زینب آپ کو اجازت ہے اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی، اور نہ صرف یہ کہ خود جائیے بلکہ میرے دو بچے عون و محمد بھی ساتھ لے جائیے، اور کبھی راستے میں اگر حسین پر کڑا وقت آئے تو ان دونوں شہزادوں کو حسین پر قربان کر دینا. عزادارو، وہ کڑا وقت آ گیا. شب عاشور حسین اپنے خیمے سے نکلے اصحاب کا جائزہ لینے، بیبیوں کے خیموں کو دیکھنے. ایک دفعہ جب اپنی بہن زینب کے خیمے کے اندر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ بی بی زینب کربلا کی ریت پر بیٹھی ہیں، اونو محمد کو سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور ایک بات ان سے کہہ رہی ہیں کہ میرے بچوں، جب کر میدان سجے گا تو اپنی ماں کو حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا حسین کے سامنے. وہ وقت آ گیا جب دونوں شہزادوں کو اجازت ملی. ایک نے لشکر کی دائیں طرف حملہ کیا، ایک نے بائیں طرف حملہ کیا. ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائے، بدن زخموں سے چور ہوئے. پہلے ایک بھائی کی آواز آئی، بھیا میں گھوڑے سے گرتا ہوں. دوسرے بھائی بھی گھوڑے سے گرے. حسین دونوں کو لینے کے لیے شیر کی طرح پہنچے میدان میں. ایک بھائی کو ایک طرف ایک ہاتھ میں لیا، دوسرے بھائی کو دوسری طرف. اب حسین خیموں کی طرف لے کر جا رہے ہیں دونوں کی لاش کو. تصور کیجئے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جب بہن زینب اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھے گی تو کیا کرے گی. خیموں میں پہنچے. عزاداروں، جو بھی لاش لے کر آتے تھے حسین، سب سے پہلے یہ بہن آتی تھی بھائی کو تسلی دینے، بھائی کا غم بٹوانے کے لیے. لیکن جب اون و محمد کو لے کر آئے تو دیکھا سب بیبیاں موجود ہیں لیکن بی بی زینب دکھائی نہیں دیتی.
سوال کیا بیبیوں سے، زینب کہاں ہے؟ زینب کو بلاؤ، آ کے اپنے بچوں کو دیکھ لے۔ بیبیاں خیمے میں گئی، بیبی زینب کے اندر داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ علی کی بیٹی سر سجدے میں رکھا ہے، خالق سے بات کر رہی ہے، خالق تیرا شکریہ، تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ آواز دی بی بی زینب، بھائی حسین بلاتے ہیں۔ بی بی خیمے سے نکلی، وہاں پر آئی جہاں اون محمد کی لاشیں پڑی تھی۔ دیکھیے کربلا والوں کی شان، دیکھیے کوئی بات نہ کی، دونوں کی لاشوں کے پاس آئی، ایک کو ایک طرف ہٹایا، جگہ بنائی، دوسرے کو دوسری طرف، دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ پھر سجدے کے لیے سر زمین پر رکھا۔ کہتی ہے خالق کائنات تیرا شکریہ، میں حسین کے سامنے سرخرو ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ ماتم حسین،